بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عمر رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه سمرويه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فیصلہ کیا کہ زندگی بھر کے لیے ہبہ کیے گئے مکان کے بارے میں کہ جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ اسی کا ہی ہوگا. وفی لفظ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من اعمر عمرا فہی له ولعاقبہ، جس کا کوئی مکان عمر بھر کے لیے دیا گیا ہے وہ اس کا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد کا ہے. فإنها للذي أعطيها، یہ بے شک اسی کا ہی رہے گا جس کو یہ ہبہ کیا گیا. لا ترجع الى الذي أعطاها، کبھی بھی دینے والے کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آئے گا. لأنه عطاء، کیونکہ یہ ایک عطیہ اور ہدیہ ہے. وقعت فیہ المواریث، اور اس میں وراثت ہو چکی ہے، یعنی اس کی وراثت اس میں جاری ہو چکی ہے. وقال جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے عمر بھر کے لیے دیا گیا مکان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہبہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے مکان تجھے زندگی بھر کے لیے دیا. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ، رہا یہ ہبہ کہ جو کہہ دے کہ یہ تمہارے لیے ہے، مَا عِشْتَ، جب تک تم زندہ ہو. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، تو یہ ہدیہ اس کا واپس اس کی زندگی کے بعد ملے گا. وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت ہے امسکوا علیکم اموالکم ولا تفسدوها، اپنے مال اپنے قبضے میں رکھو، اسے ضائع نہ کرو. فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه، جس نے عمر بھر کے لیے مکان دے دیا وہ زندگی میں مرنے کے بعد اور اسی طرح اس کی اولاد کے لیے بھی ہوگا جس کو دیا گیا ہے. العمرہ یہ عمر سے مشتق ہے. جاہلیت کے اندر ایک آدمی دوسرے کو ایک گھر یا کوئی چیز دے دیتا اور کہتا اعمرتک ایاہا، یعنی میں نے تجھے ابحتها لک مدت عمرک وحیاتک، تیری زندگی تک میں نے تجھے یہ ہدیہ دے دیا. یہ عمرہ اور رقبہ، یہ دونوں ہبہ کی قسمیں ہیں. جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کے کام کرتے، ایک شخص کہہ دیتا کہ جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک میں تجھے دیتا ہوں، یہ عمرہ ہے. ایک اور رقبہ ہے، كانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هباتهم، چونکہ یہ کہہ دیا کہ جب تک تم زندہ ہو تم فائدہ اٹھاؤ، تو پھر وہ تمنا کرتے کب یہ فوت ہو تھا کہ ہمارا ہدیہ واپس آ جائے. تو شریعت نے اس چیز کو باطل قرار دیا اور ہبے کو جائز قرار دیا. ایسا ہبا کرنا تو جائز ہے لیکن واپس لینے کے بارے میں مثال دے دی, کل کل بھی یقی ثم یعود فی قہی. ہدیہ دے کے واپس لینا تو ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ سنا دیا کہ عمرہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تیرے لیے, یہ صرف اس کے لیے ہی نہیں اس کی اولاد کے لیے بھی, اور ساتھ ہی اس بات کی تنبیہ کر دی کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو. اس زوم میں نہ تم مال دو کہ چلو کل کو واپس تو لے ہی لینا ہے. امسکوا علیکم اموالکم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرہ فہی للذی اعمرها ان من اعمر عمرہ فہی للذی اعمرها حیا ومیتا ولعاقبه. علماء امت کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. عمرہ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, اگر آپ یہ کہو لک ولعاقبک من بعدک, یہ تیرے لیے بھی ہے تحفہ, ہدیہ, عطیہ, ہبہ, اور تیری اولاد کے لیے بھی ہے تیرے بعد, اس کو کہتے ہیں عمرہ مؤبد. دوسری قسم, اگر آپ یہ کہو ہی لک عمرک او عمری, جب تک میں اور آپ زندہ ہیں تیرا یہ عمرہ مؤقت ہے. پہلا مؤبد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دوسرا مؤقت. جمہور علماء کا موقف ہے یہ دونوں قسمیں جائز ہیں. حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ دونوں قسمیں ابد الآباد کے لیے ہوں گے, خواب موقت بنائے یا مؤبد بنائے. تیسری قسم ہے ہبا کرنے والا شرط لگائے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا تو یہ واپس ہو جائے گا. اس میں علماء کا اختلاف ہے, کیا یہ شرط لگانا جائز ہے یا شرط کو ملغا قرار دے دیا جائے, یہ بھی ابد الآباد ہو جائے کہ اس کا ہی ہے, اس کی اولاد اور نسل کا ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ, امام مالک, امام ابو ثور, امام داود الظاہری, اور اسی کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام نے کہ شرط لگانا جائز ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے المسلمون علی شروطہم, مسلمان اپنی شرطوں پہ پکا ہوتا ہے. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا, سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے. امام احمد بن حنبل کا جو مشہور موقف ہے وہ یہ ہے کہ شرط ملغا ہوگی اور یہ ابد الآباد ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ شرط جو ہے رجوع کی, اس کے صحیح ہونے یا نہ صحیح ہونے میں اختلاف ہے, لیکن ہبا میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہبا یہ کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمرہ جو جاہلیت میں بھی تھا اسلام نے اسے باقی رکھا, بس ہدیہ واپس دینے میں بڑی نیچ حرکت لگتی ہے, دنا اور بشاعا ہے, ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے لیکن ہبا کرنا جائز. یہ عمرہ مؤبدہ ہو یا مطلقہ ہو, مؤقتہ ہو, یہ اسی کا ہی اور اس کی آل اولاد کا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ میری اور آپ کی زندگی تک ہے تو یہ تو ادھار کی شکل ہوگی, عاریہ کی شکل ہوگی. علماء کا اجماع ہے پھر یہ باب العاریہ میں چلا جائے گا, ادھار اس نے دیے جب فوت ہوگا واپس چلی جائے گی. عربی زبان میں ہیبہ اور ہدیہ دونوں قریب قریب ہیں. خالد بن عبداللہ المصلح کا کہنا ہے الہدیہ نوع من الہبہ, ہدیہ بھی ہبہ کی ایک نوع ہے, قسم ہے. تملیک من غیر عوض, کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا بغیر کسی پیسے کی اور بغیر کسی چیز کی. ہبہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے, ہبہ سے مراد اکرام ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، تعالف محبت پیدا کرنا ہوتا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا بدلہ دینا ہوتا ہے، تو یہ ہبہ کہلائے گا۔ تو یہ سارے مفاہیم جو ہیں وہ شامل کیے جائیں اور کسی چیز کی طلب کی جائے تو یہ ہدیہ بن جائے گا۔ طلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں تہادو، تم ہدیہ دیا کرو، فإن الهدية تذهب وغر الصدر، کیونکہ ہدیہ یہ سینے کی کڑن کو، حسد اور عداوت کو لے جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور سیدنا انس سے روایت ہے ادب المفرد کی 595، یا بنی تبادلوا بینکم، آپس میں تحفہ دیا کرو، فإنه أود لما بينكم، یہ تمہارے درمیان الفت کو بڑھائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، آپ ہدیہ قبول کرتے اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ سنن ابی داؤد 4512، اور صحیح الجامع کی روایت 4881، كان يأكل الهدية، آپ ہدیہ کھا لیا کرتے، ولا يأكل الصدقة، اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ شرعی اعتبار سے ہدیہ، اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، عینی اور معنوی۔ عینی سے مراد یہ لے آپ کو ایک کتاب ہدیہ میں دی، یہ فلاں چیز آپ کی ہدیہ میں۔ اور معنوی ہدیہ کیا ہے؟ کوئی بھی حکمت و بصیرت کی بات انسان کسی کو ہدیے میں دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3370، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن اجرا سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا الا اهدی لک ہدیہ سمعتها من النبی، میں تمہیں ہدیہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ گویا کہ حدیث سنانا اور حدیث بیان کرنا بھی تحفہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ درود کیسے بھیجے، تو اللہ کے رسول نے سلام بھی سکھایا اور درود بھی سکھایا۔ محمد بن عبداللہ الشعیسی بیان کرتے ہیں، شداد نے ایک غزوے میں شرکت کی، جب لوگوں کو بلایا کہ آؤ کھانا کھاؤ، تو انہوں نے جواب دیا اگر کھانا کھانا ہوتا تو اللہ کے رسول سے جب سے بیعت کی ہے تو کھانے کھاتے آ رہے نا، ولا کرین دی ہدیہ، میرے پاس ایک ہدیہ ہے، میں وہ پہلے آپ کو دوں گا پھر کھانا کھاؤں۔ ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، جب تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں، یہ ذہبی کارڈ ہے اور یہ فضی کارڈ ہے، یہ کریڈٹ کارڈ ہے اور یہ ڈیبٹ کارڈ ہے، اور یہ نہ جانے کیا کیا پلاٹینم کیا نام ہے، تو تم کیا کہو فوراً؟ اللهم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمۃ الرشد۔ ثبات فی الامر، دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، عزیمۃ الرشد، ہدایت پہ مضبوطی دے، اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا میں سوال کرتا ہوں اور اچھی عبادت کا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا تَقِيًّا وَلِسَانًا صَادِقًا نَقِيًّا، دل بھی پاک متقی، زبان بھی سچی اور صاف دھلی ہوئی، اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں. شریعت نے اس لیے ہدیہ دیتے وقت، ہبا کرتے وقت یہ امت کو درس دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2259 کہ سب سے پہلے قریبیوں اور پڑوسیوں کو ترجیح دو. سید عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انری جارین فیلا ایہما اہدی، میرے پڑوسی ہیں، پہلے میں کس کو ہدیہ دوں؟ قال الى اقربہما منکی بابا، جس کا دروازہ آپ کے گھر کے قریب. صحیح بخاری کی روایت ہے 2592، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں انہا اعتقت ولیدہ ولم تأس ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لونڈی تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دی، اللہ کے رسول سے پوچھا نہیں. جب ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی؟ قال ہوا فعلتی، واقعی تم نے آزاد کر دی؟ قالت نعم، جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اما انکی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لاجرکی، اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی ننیال کو تو تیرے لیے اجر زیادہ ہوتا. شریعت نے عمومی طور پر ہدیہ دے کر احسان جتلانے سے منع کیا ہے، اور یہاں تو ہدیہ دینے کے بعد تمنا ہوتی تھی کب یہ مرے اور ہدیہ واپس آئے. تو یہ ایک بہت بڑے عیب کی بات ہے نا کہ انسان ایک نیکی کا کام کرے اور پھر کہے کہ یہ واپس آنا چاہیے. اور آج کل کتنے لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہیں، وہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرتے ہیں. جب شادی ہوگی ان کی ملاقات کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ کسی طریقے سے میرا نام جو ہے وہ گولڈن بک میں لکھا جائے کہ کل کو آپ نے واپس بھی کرنا ہے. اور پتہ نہیں اس کا نام دیہاتوں میں آج کل تو شہروں میں بھی آ گیا، کیا کہتے ہیں اسے، نہیں پتا، نیوندرا شریف، بھاجی شریف. ہزار روپیہ دیں گے، کل کو بیٹا بیٹی کی شادی ہوگی 2000 ملے گا. یہ سب بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرنے والے لوگ ہیں، اور شرم ناجائز ہے. یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس نیت سے، یہ سود جو ہے بناوٹی جو طریقہ نکالا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کی محبت کے لیے کسی کو تحفہ دیں. صحابی تو قرض دے کے واپس نہیں لیتے تھے، یہاں جس دن شادی ہو اس دن ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ کاپی کی طرح ہے. وہ رجسٹر بھی انہوں نے 2 فٹ لمبا رکھا ہوتا ہے، جیسے وہ زمینوں کا خشکی معاملات جو ہوتے ہیں آبیانے کے، وہ بھی اس طرح کے لکھے جاتے تھے پرانے زمانے میں. الیکٹرانک دور ہے آج کل، تو زیادہ ہی قابل لوگ آ گئے، وہ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں آپ نے شادی پہ آنا ہی نہیں آنا، ہمارا نیوندرا بھیجوا دیں. کس قدر یہ گری ہوئی چیز ہے کہ انسان ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اور لکھا ہوا ہے کہ میں نے واپس لینا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بعض لوگ حدیثیں سن کے وقتی طور پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، دے بیٹھتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں نہ ہی دیتا تو اچھا تھا، یا اس میں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں دیا ہے وہ مسئلہ ہے تو پھر کڑتے رہتے ہیں. اپنے صدقات کو باطل نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہارا رب جانتا ہے، اس نے تمہاری نیت کے مطابق اجر دینا ہے. جب تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ متصدق بنے, رب نہ بنے. متصدق کا مطلب ہے صدقہ کر کے تصدیق کرنے والا, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ رب بننے والی بات ہے کہ اچھا میں نے اس کو پیسے دیے ہیں, بھلا اس نے خرچ اس جگہ پہ کیے ہیں کہ نہیں کیے. آپ کا کیا کام ہے یہ ساری چیزوں کے طرف جانے کا؟ اچھا یہ مجھے نا کوئی فراڈی سے لگ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو فرشتے بنا بیٹھیں گے. فرشتے بھی بننے میں حرج کو نہیں, کوشش کر دیکھیں اگر بن گئے. لیکن فرشتے بھی وہ بنتے ہیں جس کو منکر نکیر کہتے ہیں. برائی اچھائی لکھنے والے فرشتے نہیں بننا چاہیے. پاکیزہ فرشتے بن جائیں جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نہیں بن سکیں گے. تکلیف محسوس کرنا, احسان جتلانا, یہ دونوں چیزیں ہی انسان کے صدقے کو, ہدیے کو باطل قرار دے دیتی ہیں. اور یہ زبردست تکلیف ہے کہ میری شادی ہوئی ہے بچوں کی اور کمال ہے میں نے کتنے پیسے لوگوں کو دی, کوہایا ہی نہیں اور کسی نے کچھ دیا ہی نہیں. شریعت نے تو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہدیہ مناسب وقت پہ دینا چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ سخت غم میں ہے کہ اس کی بیوی فوت ہوگی, اور ایک بندہ کہے کہ آج میں نے آپ کو پھول پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا کمال کا آپ نے اختیار کیا ہے وقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول جاتے ہیں تو ہم نے اس وقت ہدیہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تؤذینی فی عائشہ فإنہ لم ینزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة من کن الا فی لحاف عائشہ. سنن النسائی 3950. میں جب سیدہ عائشہ کے پاس ہوتا ہوں تو وہاں وحی کا نزول ہوتا ہے. صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی, اور یہ ایک مبارک وقت ہوگا کہ ہم ایسے وقت پہ ہدیہ دیں اس کی عظمت بڑھ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہدیہ قبول بھی کیا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری 2568 صحیح بخاری کی روایت ہے, لو دعیت الی کراع لاجدت, اگر مجھے گائے یا بکری کے پائے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كِرَاعٌ, اگر مجھے ہدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. لَقَبِلْتُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا. سنن ابی داؤد 3538, كان يقبل الهدية ويثيب عليها. اب ہدیہ قبول بھی کرتے اور ہدیہ دیا بھی کرتے تھے. ومنع وہاتھ سے منع کیا ہے کہ خود تو دینا نہ اور بس لینے کی پہ ہاتھ رکھا ہو کہ بس آنا ہی چاہیے. اور بعض تو اتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں, کوئی بیچارہ حاجی حج پہ چلا جائے اور پاسپورٹ گم کر کے جیل میں چلا جائے, واپسی پہ کہتے ہیں میرا ہدیہ. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ بیچارہ واپس کیسے پہنچا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 158, عجیب الداعی ولا ترد الہدیہ, کو دعوت دے قبول کیا کرو, ہدیہ رد نہ کیا کرو. جس طرح لوگ مکان یہ دے دیا کرتے تھے جاہلیت میں, عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع تعلیمات دیتے فرمایا تھا کہ کوئی خوشبو, پھول, دودھ اور تکیہ بطور ہدیہ پیش کرے, واپس نہ کیا کرو. صحیح مسلم 2253. من عرض علیہ ریحان فلا يرده, کوئی گلے بابونا پیش کرے تو اسے لٹایا نہ کرو. فإنه خفیف المحمل طیب الریح, اس کی خوشبو اچھی ہے اور اٹھانا مشکل ہے. کوئی پھول پیش کرے اس کو واپس نہ لٹاؤ, شرط یہ ہے کہ وہ ریحان الخیانہ نہ ہو, خیانت کا پھول نہ ہو, ویلنٹائن ڈے کا نہ ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے, من عرض علیہ طیب فلا يرد, کوئی خوشبو یا عطر پیش کرے واپس نہ کرو. فإنه خفیف المحمل طیب الرائحة, سنن النسائی 5259. کوئی خوشبو پیش کرے واپس نہ کرو. اور سنن النسائی کی روایت یہ ہے 5258, اور صحیح بخاری 2582, کان لا يرد الطیب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوشبو واپس نہیں کی تھی. عرض علیہ طیب فردہ قط, حدیث میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی واپس کی نہیں. مسلم احمد 13617. اور جامع ترمذی کی روایت 2790, ثلاث لا ترد, تین چیزوں کو واپس نہیں کرنا چاہیے. الوسائد, کشن یا تکیہ کو پیش کرے. والدہن, خوشبو. واللبن, اور دودھ. لیکن ایک بات ہے, اگر ایک انسان ہدیہ نہیں لینا چاہتا تو اس کی کوئی شرعی وجہ بتائے, پھر کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1825. بندہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہدیہ پیش کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے. علماء امت نے بڑی طویل بحث کی ہے کہ شاگرد استاد کو ہدیہ پیش کرے کب قبول کرے کب نہ کرے. آفس میں بیٹھا ذمہ دار اس کو ہدیہ پیش کیا جائے, وہ لے کے نہ لے. صعب بن جسامہ اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک وحشی گدا, جس کو آج کل زیبرا کہہ دیا جاتا ہے, ابوا یا ودان جگہ پہ, ابوا اور ودان جگہ پہ پیش کیا گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں نہیں قبول کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے چہرے میں ناگواری دیکھی کہ وہ تو پریشان ہو گیا, کہا ہم آپ کا ہدیہ واپس نہیں کرتے, اصل میں میں احرام کی حالت میں ہوں. تو احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وجہ بیان کی, تو یہ وجہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نیکی کا آپ نے سفارش کی ہے, کوئی ہدیہ لے کے آیا ہے, یہ سود ہے, بالکل قبول نہ کرو. من شفع لأخیہ شفاعة, جو کسی کے لیے سفارش کرتا ہے, فأقضی له حاجته, اس کا کام ہو جاتا ہے. فأهدی له, اس کے بدلے میں اسے بطور شیرینی تحفہ ملتا ہے, تو جو اسے فقبلها لے لیتا ہے, فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا, تو وہ تو سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اس لیے وہب کہا کرتے تھے نا, اذا دخلت الهدیۃ من الباب خرج الحق من القوہ, دروازے سے جب اس طرح کے ہدیے آنے لگ جائیں تو سوراخ سے حق وہاں سے نکل جاتا. عمر بن عبدالعزیز کو سیب تحفے میں پیش کیے گئے اور دیگر پھل میں, نکل لے جا واپس. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول قبول نہیں کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے, لیکن یہ ہمارے لیے, ہمارے بعد والوں کے لیے رشوت ہوگی, یہ تحفہ ہدیہ نہیں ہے. تم میرے ماموں لگتے ہو کہ مجھے ہدیہ دے رہے ہو, میں تو آپ کو جانتے ہی نہیں. سیدنا عمر ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں آج سیب کھانے کو جی چاہ رہا ہے. ایک آدمی اٹھا وہ جا کے سیب لے آیا, عمر اٹھے اور اپنے غلام کو کہتے ہیں ادھر آؤ, جاؤ جا کے واپس کراؤ, اس کو کہو تیرا سیب آ گیا. عمر بن مہاجر کہتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین ہوں, آپ کے چچا کا بیٹا ہے اور اللہ کے رسول بھی ہدیہ کھا لیا کرتے تھے, صدقہ نہیں کھاتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہدیہ اللہ کے رسول کے لیے تھا, وہی لنا رشوہ, یہ ہمارے لیے رشوت ہے. صحیح الجامع کی روایت 7054, الہدیہ الی الامام غلول, ذمہ دار یا بادشاہ کی طرف ہدیہ جو ہے یہ غلول ہوتا ہے, دھوکہ فراڈ, ناجائز کام کروانے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6636, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ تم زکات اکٹھی کر کے لاؤ. ابن لطبیا اس کا نام تھا, وہ اٹھے زکات بھی لے کے آئے اور لوگوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ. وہ آ کے کہتے ہیں یہ تو زکات ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا قعد فی بیتی ابیہ و امی, یہ اپنے ماں اور باپ کے پاس بیٹھتا پھر میں دیکھتا اس کو ہدیہ کون دیتا ہے. یہ زکات کے اندر گڑبڑ کرنے کے لوگ ایسا کریں گے, کوئی ہدیہ نہیں ہے. جس مقصد کے لیے گئے ہو سب کچھ وہ خزانے میں جمع کروایا جائے. ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ قرض لینے والا قرض دینے والے سے ہدیہ وصول نہ کرے. کل قرض جر منفعت فهو وجه من وجوه الربا, اس کو بھی سود کہا گیا ہے. اور ابھی آپ نے روایت سنی سن ابی داود کی 3541, جس میں تھا کہ جس نے سفارش کے بدلے تحفہ لیا تو وہ سود کے بڑے دروازے میں داخل ہو جائے گا. اور آج دنیا کا ہر نظام مسلم ممالک میں پریشانی کا شکار ہے, تو اس وجہ سے جب تک یہ شرینی ملتی نہیں کام ہی نہیں ہوتا. اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں ارے جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا. ایک شخص بیچارہ کہتا ہے کہ میرا مکان کا نقشہ پاس نہیں ہو رہا. اچھا کیا پرابلم ہے؟ کہ بس جی کوئی نہ کوئی پریشانی کر دیتے. کیوں نہیں کر رہے؟ بس جی پیسے مانگتے ہیں. دعا فرمائیے. چند دنوں کے بعد آیا جی کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ وہ آپ تو کہتے تھے کہ فائل پہ لکھا گیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ. تو اب کیسے ہو گیا؟ کہتے بس ای سسٹم سے ہوا. اچھا وہ ای سسٹم کیا؟ کہتے وہ ناٹ تھا نا, تو ایک ملین لیا انہوں نے اور ای آگے لگا دی نوٹ, فل سٹاپ الاؤڈ. جاؤ جا کے بناؤ. جہاں حالت یہ ہو وہاں معاشرے کبھی بلند نہیں ہوتے. ادھر صحابی عبداللہ بن رواحہ تھے, جب کھجوروں کا اندازہ لگانے گئے تو یہودیوں نے رشوت دینا چاہیے. کہتے ہیں انتم القردۃ والخنازیر, بندرو اور خنزیرو تم مجھے رشوت دینے لگے ہو. معاشرے اس طرح بلند ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر سے بھی ہدیہ قبول کرتے ہیں. کافر کو ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے لیا بھی جا سکتا ہے. یہ جو سفید خچر تھا اور چادر تھی اوڑھنے کے لیے، یہ ایلیا کے بادشاہ نے اللہ کے رسول کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ سن چکے ہیں کہ برچھی جو تھی وہ بھی اسی طرح آپ کو تحفے میں ملی تھی. اکیدر نے آپ کو تحفہ بھیجا تھا، ایسا جبہ ریشم کا جس میں سونے کی کڑائی تھی. جب آپ نے پین کے نیچے اترے، سنن نسائی کی روایت ہے 5302، لوگ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے تھے، فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے ہو. لمناديل سعد في الجنة احسن مما ترون، جس سعد کو جو قیامت کے دن رومال دیے جائیں گے نا، وہ اس سے بھی ملائم ہوں گے، اچھے ہوں گے. عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق. رسول الله صلى الله عليه وسلم سے گرے پڑے سونے اور چاندی کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسی یا اس کی تھیلی کو اچھی طرح پہچانو، ثم عرف حسنا، پھر سال بھر اس کا اعلان کرو. فإن لم تعرف فاستنفقها، اگر اس کو پہچانا نہیں گیا، کسی کو پتا نہیں چلا، یعنی اسے کوئی وصول کرنے کے لیے نہیں آتا، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاستنفقها. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، تو تم اسے خرچ کر لو، لیکن یاد رکھنا یہ ودیعہ ہوگا، تیرے پاس امانت ہوگی. فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر کبھی بھی وہ کوئی اس کا مالک آ گیا تو تمہیں اسے ادا کرنا پڑے گا. وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّةِ الْإِبِلِ، سوال کرنے والے نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا، فقال ما لك وما لها، تیرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، اس کی جوتی اس کے ساتھ ہے، اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، ترد الماء وتأكل الشجرة، پانی خود پی سکتا ہے، وہ درخت سے پتے خود کھا سکتا ہے، حتى يجدها ربها، اس کا مالک خود اس کو پالے گا. وسأله عن الشاة، پھر بکری کے بارے میں سوال کیا، فقال خذها، اسے تم پکڑ لو، فإنما هي لك او لأخيك او للذئب، یا یہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے، نہیں تو بھیڑیے کی. اللقطة، گری پڑی چیز کو کہتے ہیں. المال الضائع من ربي يلتقطه غيره، مالک کی کوئی چیز گر جائے جس کو دوسرا کوئی اٹھا لے، اس کو لقطہ کہتے ہیں، جس کی تین قسمیں ہیں. قسم تافہ، معمولی سی چیز، چلتے چلتے کوڑا گر گیا ہے، روٹی کا ٹکڑا گر گیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر روٹی کا ٹکڑا اس کو مل گیا ہے تو سال کھڑا ہو کے اعلان کرے گا یہ روٹی کس کی ہے. نہیں پسند تو کسی مرغی کو ڈال دو. تو معمولی چیز کے لیے یہ سال کا اعلان نہیں ہے. دوسری قسم ہے کہ بعض چیزیں جن کو لکتا سمجھنا ہی نہیں چاہیے، اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اونٹ ہے، گائے ہے، اب وہ چل پھر رہی ہے تو بندہ کہے یہ گم ہوگی ہوگی، چلو میں پکڑ لیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر وہ پکڑنے بھی نہیں دے گی، ذرا قریب ہو کے ذرا مزہ دیکھ لے. فرمایا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی جوتی اس کے ساتھ ہے،
وہ کون سا ننگے پاؤں؟
اس کے پاؤں اور اس کا مشکیزہ پانی کا، وہ کتنی مدت تک پانی کے بغیر بھی صبر کر سکتا ہے؟ اسی طرح ہرن ہے، یا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کوئی درندہ ہے اور چھوٹا ہے، کیا ضرورت اس کو پکڑنے کی؟ تیسری قسم ہے جس کو پکڑنا تو جائز ہے لیکن اس کا اعلان کرنا پڑے گا. وکا وکا تسمے کو کہتے ہیں، جس سے رسی مراد لی جاتی ہے. عفاصہا، عفاص وعاء برتن کے معنی میں. حذاءہا اونٹ کے ناخنوں کو، کس طرح جوتی کہہ دیا گیا، کس طرح سخت ہوتے ہیں. سقاءہا اس کا کھانا پینا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کے بارے میں بڑی واضح الفاظ میں تعلیم دے دی کہ اگر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی ہے اور وہ پکڑنی چاہیے، مثال کے طور پہ بکری ہے، تم نہیں پکڑو گے کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گی، وہ بھی نہیں پکڑے گا تو بھیڑیے کی پارٹی ہو جائے گی. اور ساتھ اونٹ کے بارے میں بھی بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اعلان کیسے کرے گا؟ اعلان یا تو بازاروں میں ہوگا، یا مسجد کے دروازوں پہ ہوگا، یا جہاں اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پتا چل جائے. آج اعلان میں تبدیلی ہو گئی. پہلے لوگ اعلان کرتے تھے یہ کس کی چیز ملی، آج اعلان کرتے ہیں جیبوں کی حفاظت کرنا. موبائل چور آئے ہوئے ہیں، آج اعلان یہ ہوتا ہے کہ موبائل گم ہو گیا ہے، ذرا خیال کرنا کس کے پاس ہے. لا الہ الا اللہ. ایک مسلمان جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے، کچھ لوگوں نے رسم و رواج بھی بنا رکھے ہیں، دین کا حکم تو یہ ہے کہ سال تک اعلان کیجیے. دو قسم کی اس میں سیاستیں ہوتی ہیں جس سے ایمان برباد ہوتا ہے. پہلی سیاست، اعلان ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے کہ لوگ لینے آ جائیں. بلکہ وہ مثل مشہور ہے کہ کسی نے مرغی تو پکڑ لی، تو اب وہ جی اس کا بھی چاہ رہا تھا کھانے کو، تو وہ مرغی کو اٹھائے کہے یہ مرغی، پھر خاموشی سے کہے یہ کس کی ہے. اب وہ کس کی مرغی ہوگی، کس کو کیا پتا. تو سیاسی اعلان نہیں ہونا چاہیے. سال اعلان کرنے کے بعد بھی اس شرط پہ اسے استعمال کرنا جائز ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو پھر بھی میں ادا کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ سال تک اعلان کون کرے؟ لوگ تو آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ ایک پنجابی کی مثال بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ حدیث کون سی ہے، کس کا ترجمہ ہے، آپ میں سے بھی شاید کسی کو یاد ہو. لبی شیخ خدا دی تنا تیلے دی نہ پا دی. اس طرح کی باتوں سے شریعت کے ساتھ کھیلنا جائز نہیں ہے. شریعت شریعت ہے. سلف کے اندر تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے. امام ذہبی نے قصہ نقل کیا ہے، ایک آدمی مکہ میں آیا، اس کے پاس ایک سونے کا ہار تھا، موتیوں کا ہار تھا، وہ گم ہو گیا. اس نے اعلان کیا، من وجد الکی صفته کذا و کذا فله 500 درہم جائز. جو یہ میرا ہار واپس کر دے اسے 500 درہم ملے گا. وہ جس کے ہاتھ لگا وہ بھی غریب آدمی تھا، اس نے سوچا 500 بڑی اچھی بات. اس نے آرام سے پکڑا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے. وہ 500 درہم دینے لگا. اس نے سوچا میرا تو تھا نہیں، تو میں کس چیز کے یہ پیسے لینے لگا ہوں. اتنی تھوڑی بات ہے کہ امانت تھی، میں نے واپس کر دی ہے، نہیں لیے. رزق کی تلاش میں نکلا, کشتی پہ بیٹھا, کشتی ڈوب گئی, تختے بچے, کسی جزیرے میں پہنچا. انہوں نے خیر نکالا, پڑھا لکھا تھا, پڑھانا شروع کر دیا, کوئی جانتا نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بندہ تو اچھا لگتا ہے, چلو فلاں ایک بچی ہے اس کا, اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. اس کا باپ فوت ہو چکا ہے, یتیم ہے. جو ہی نکاح ہوا, فیحد النظر الیہا, وہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے عندی لہا قصہ, یہ جو ہار مجھے نظر آ رہا ہے نا, اس کا قصہ ہے میرے پاس. میں کہا تیرے پاس قصہ ہار کا کیسے آ گیا؟ جب اس نے بتایا تو کہا یہ اسی شخص کی بیٹی ہے جو مرتے دم تک کہتا تھا اللہ ایک مرتبہ مکے لے جا, میں اس امانت دار کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. ہار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا, اللہ نے ہار بھی دلایا اور ہار والی بھی دے دی. کبھی بھی یہ تما نہیں کرنا چاہیے کہ کون دیکھ رہا ہے, یہ میرے ہاتھ کو چیز لگ گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص نے زمین خریدی, دوسرے نے بیچ دی. جب وہ ہل چلانے لگا تو سونے کا ایک گھڑا مل گیا. اس نے کیا کیا؟ رک گیا اور اس کے پاس گیا, کہا یہ آپ کی زمین سے گھڑا نکلا ہے. کہا بعتک الارض وما فیها, میں نے آپ کو زمین بھی بیچی اور زمین کے خزانے بھی بیچے. کہا میں نے تو آپ کو زمین کے پیسے دیے, میں تو یہ نہیں لوں گا. جھگڑا ہو گیا. فتحاکم الی رجل, جھگڑا کس بات کا ہوا؟ ایک کہتا ہے یہ سونے کا گھڑا تیرا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں تیرا ہے. میرے کا لفظ دونوں نہیں بول رہے. اس نے کہا کہ آپ کے باپ دادا نے آپ کے لیے یہ چھپایا ہوگا, تم لے لو. کہا میں اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا, میں زمین کے پیسے لے چکا ہوں. اس کو کہا کہ تم زمین کے پیسے دے چکے ہو, تم لے لو. کہا یہ نہیں, اگر اللہ کے سامنے جواب دے سکتا تو میں کیسے دوں گا. اس نے کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک کا بیٹا تھا, ایک کی بیٹی تھی. کہا فیصلہ کرنے والے نے ان دونوں کا نکاح کرو, اس پہ پیسے خرچ کرو, جو باقی بچے ان دونوں کے ہاتھوں سے صدقہ کرو. وہ تو سونے کا گھڑا مل جانے کے بعد بھی کبھی تما نہیں کرتے تھے. تو لقطہ کا باب یہ ایک مسکین باب ہے, یا تو گرنے کی بات کے خود گرا کے اٹھاتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جب میں نے دیکھا تو جہنم میں ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں کھونٹی تھی. وہ رکھتا ایسی کھونٹی تھا, حاجیوں کے سامان کو ڈالتا, جو لگ جاتی اس کو کھینچ لیتا. جہنم میں یہ چور بھی دیکھا جو کھونٹی کے ساتھ داؤ لگا کے اس طرح کی چوری کرتا تھا. اللہ عز و جلال سب کو محفوظ فرمائے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہر وہ چیز جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی, یا وہ زیرو نہیں ہے اور وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے, اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے, لیکن اس کا اعلان کرنا ہوگا یا مختص جگہ جو ہے وہاں انہیں پہنچانا ہوگا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کیسی جگہ پہ اعلان کرنا ہوگا جہاں گم شدہ چیز جس کی ہے وہ لینے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے. آج کل بازاروں میں اور اس طرح مجامع الناس جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں کی بجائے لوگ اخبارات میں, ریڈیو ٹیلی ویژن میں اس طرح کے اعلانات دے دیتے ہیں. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک سال تک اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے, اس کے بعد اگر ایک سال تک اعلان کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے, لیکن جب بھی آئے گا اسے واپس کرنا ہوگا. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں بکری لگ گئی ہے تو وہ کیا کرے, سال تک کو لینے نہیں آیا تو پھر کیا کرے, اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر دیا اس شخص کے لیے طرف سے, بیچ کر اس کے پیسے رکھ لے, جب وہ آئے تو اسے دے دے, یا استعمال کر لے جب کوئی دعویٰ کرے گا اور نشانی بتائے گا اسے واپس کر دی جائے گی.
رکھیے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں